الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. سورہ فاتحہ جو حمد اور ثنا اور دعا کا مجموعہ ہے اور ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, جس کے بغیر نماز نامکمل اور قبول نہیں ہوتی, اس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں اور کئی دفعہ پڑھتے ہیں, اور اگر اس کا ترجمہ بھی ہم سیکھ لیں اور اس کے معنی بھی سیکھ لیں تو سونے پہ سہاگا, مزہ ڈبل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا چیز ہم پیش کر رہے ہیں, کیا درخواست اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں, اور اتنی اہم سورہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اہم عبادت ہے, فریضہ ہے اسلام میں نماز, اس کا اللہ نے اس کو جز بنا دیا اور اسی کا انتخاب فرمایا کہ بندہ روزانہ جب میرے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے تو انہی الفاظ کے ساتھ میرے ساتھ ہم کلام ہو, یعنی یہ سرکاری مضمون اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرما دیا ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے پہلے, کہ قرآن پاک کی تلاوت کی ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھیں. بات یہ ہے کہ شریعت میں ایک قاعدہ ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر, اس لیے کلمے میں لا الہ پہلے ہے کہ پہلے غیر اللہ کو دل سے نکالو پھر الا اللہ کو دل میں پاؤ گے. دیکھیں آپ عود کی خوشبو لگانے سے پہلے جسم سے گندگی پسینے کی بدبو دور کرنا ضروری ہوتی ہے نا, ورنہ کتنا ہی مہنگا عود لگائیں خوشبو لگائیں محسوس نہیں ہوگی. تو پہلے گندگی کو دور کرنا پڑے گا, اس کے بعد چاہے آپ سستی خوشبو بھی لگائیں گے تو اس کی خوشبو محسوس ہوگی, اور اگر بدبو کے ساتھ مہنگی سے مہنگی خوشبو بھی لگائیں گے تو وہ محسوس نہیں ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لذت قرب کے لیے غیر اللہ سے طہارت اور پاکی کی ضرورت ہے, اس لیے کلمے میں لا الہ کو مقدم فرما کر پہلے غیر اللہ کو دل سے نکالو پھر الا اللہ کی خوشبو ملے گی. میرے شیخ شیخ العرب ولاجہ معارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. اللہ نے اسلام کی بنیاد کلمے کی بنیاد ہی لا الہ پہ رکھ دی ہے کہ جتنا زیادہ تمہارا قوی لا الہ ہوگا اتنا ہی زیادہ تمہارا الا اللہ قوی ہوگا. اس لیے ہر شخص کی نسبت اللہ کے ساتھ الگ الگ ہے, المشاہدہ بقدر مجاہدہ. جتنا زیادہ ہم لا الہ کو غیر اللہ کو دل سے نکالنے کی مشق اور ہمت اور مجاہدہ اختیار کرتے رہیں گے اس کے بقدر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کی لذت عطا فرماتے رہیں گے. قرآن پاک میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رؤوف کو مقدم فرمایا رحیم پر, اور حریص علیکم کے کیا معنی ہیں کہ میرا نبی تم پر حریص ہے. سوال یہ ہے کہ کس چیز پر حریص ہے, تمہارے مال پر, تمہاری جیب پر؟ نہیں, ان چیزوں سے نبی کا کیا تعلق بھائی. علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا عمدہ تفسیر فرمائی ہے کہ حریص علیکم یعنی ای علی ایمانکم و صلاح شانکم، میرا نبی تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارے ایمان کا اور تمہاری اصلاح حال کا حریص ہے. آپ کی یہ شان کرم تو سب کے ساتھ ہے، خواہ مومن ہو یا کافر ہو. بالمؤمنین رؤوف رحیم، ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالمؤمنین کی تقدیم بتاتی ہے کہ رحمت صرف مؤمنین کے لیے خاص ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ دفع مضرت کو مقدم فرمایا. شیطان میرا دشمن ہے جو تمہارا بھی دشمن ہے، اعوذ باللہ پڑھ کر اسے بھگا دو تاکہ وہ تمہارے دل میں وساوس نہ ڈال سکے. مولا علی قاضی رحمۃ اللہ علیہ مشکات کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں، الشیطان کل بالواقف علی الباب اللہ تعالی شانہ. شیطان کی مثال اس کتے کی سی ہے جو دروازے پر کھڑا رہتا ہے. جیسے دنیا کے بڑے لوگ باہر سے کتا منگواتے ہیں، بھیڑیا نسل کا کتا ہو رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، لہذا ان کا کتا بھی تمام کتوں سے بڑا ہے. تو مولا علی قاری رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ کا حکم دے کر بتا دیا ہے کہ جب تم دنیاوی بڑے لوگوں کے کتے کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرے کتے کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو. تو جن لوگوں نے جواب دیا ہے شیطان کا، وساوس کا جواب دیا ہے، آخرکار وہ پاگل ہو گئے ہیں. ہمیں مقابلے کا حکم نہیں ہے کہ تم میرے کتے کا مقابلہ کرو. تم دنیا میں بڑے کتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرا کتا تو اکبر الکلام ہے، سب سے بڑے ہیں، سب کتوں سے بھی بڑا ہے، اس کا تم مقابلہ کیسے کر سکتے ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ تم اس کا مقابلہ مت کرو، تم میری پناہ میں آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو بس، تم میری پناہ میں آ جاؤ. جس طرح بڑے لوگوں سے جب ملنے جاتے ہیں تو ان کا کتا بھونکتا ہے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ تو کتا ان کا بھونک رہا ہے، تو آپ بھی تو کیا کہتے ہیں لڑنے نہیں لگتے کتے کے ساتھ، بھونکنے نہیں لگتے، بلکہ اس مالک سے رابطہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ اپنے کتے کو خاموش کرا دیجئے. تو مالک ایک خاص اس کے پاس کوڈ ہوتا ہے، خاص الفاظ ہوتے ہیں، اشارہ کرتا ہے کتے کو، تو وہ کتا تم ہلاتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتے شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے اور اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ تم شیطان سے براہ راست مقابلہ کرو، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی وجہ سے اس مردود کتے سے جو گیٹ باہر نکالا ہوا ہے، دربار کے باہر کھڑا ہے. تو جو شخص دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے یہ بھونکتا ہے، لہذا تم اس مردود سے بات ہی نہیں کرو، یہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اس سے بات کرو، اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کی طرف التفات کرو یا اس کے گفتگو کرو، اس کی باتوں کا جواب دو. تم بس اپنے اللہ سے رابطہ کرو، جب تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے تو تمہارا شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اس کے بعد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کی ابتدا ان تین ناموں سے ہوئی ہے. اللہ اس میں ذات ہے جو تمام صفات کا حامل ہے اور اس میں اعظم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اعظم کیا چیز ہے، بتاؤ اس میں اعظم کیا ہے. اللہ کا نام خود اس میں اعظم ہے، لیکن محدثین نے لکھا ہوا ہے کہ الاسم العظم هو اللہ بشرط اذا تقول اللہ وليس في قلبك ما سوى اللہ. یہ اسم اعظم خود اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو قلب میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو. ایک مرتبہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پہ سلطنت بلخ لٹا دی تھی، خیرآباد کر دیا تھا، راتوں رات اپنی سلطنت چھوڑ کے گدڑی لی اور شاہی لباس اتارا اور فقیرانہ لباس پہن کر نکل گئے، اللہ کے لیے جنگل میں چلے گئے عبادت کے لیے. ایک مرتبہ وہ دریا کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ایک شخص دریا کے اوپر سے پل پہ بیٹھا کھڑا تھا مجھے جھانک رہا تھا اور دریا جو لب لب بھرا ہوا تھا جیسے جھانکنے لگا وہ تو وہ نیچے گر گیا. حضرت شاہ سلطان ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے دیکھا کہ وہ شخص نیچے گر رہا ہے تو ان کے دل سے فوراً نکلا اللہ. جیسے اللہ کا نام نکلا تو وہ شخص ہوا میں معلق ہو گیا, ہوا میں معلق ہو گیا. اصل میں اس کیفیت اور اس درد کے ساتھ اللہ کا نام انہوں نے لیا تھا کہ وہی اللہ کا نام اسم اعظم بن گیا. تو پھر اس کو نیچے اتار لیا گیا. تو بسم اللہ اس میں تین نام ہیں, اللہ تعالی کا نام اسم اعظم ہے اور رحمان ہے اور رحیم ہے. الحمدللہ کے معنی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تعریفیں کی چار قسم ہیں. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں. دیکھیے سورہ فاتحہ سات آیتوں پر مشتمل ہے, جن میں سے پہلی تین آیت میں اللہ تعالیٰ نے حمد و ثنا ہے اور آخری تین آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے, سبحان اللہ. اور درمیانی ایک آیت ہے, دونوں چیزیں اس میں مشترک ہیں, کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے کچھ دعا درخواست ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے, آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے, اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی, اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف بیان کی, اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی, اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے, کیونکہ اس میں ایک پہلو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا درخواست کا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہے کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی. پھر جب بندہ کہتا ہے اذن الصراط المستقیم آخر تک جب پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے. تو لہٰذا جب ہم یہ سورہ فاتحہ پڑھے نماز میں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کا استحضار رکھیں کہ میں اب درخواست احکم الحاکمین صاحب قدرت مالک کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. تو جتنی بھی تعریفیں ہوتی ہیں الحمدللہ کے معنی ہیں کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ دنیا میں جہاں کہیں کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے. جتنے بھی آپ حسین مناظر دیکھتے ہیں دنیا میں, لاکھوں پرکشش نظارے ہیں اور انسان کے ہر طرف جو اس کی تعریفیں کی جاتی ہیں, ان سب کے پیچھے در حقیقت اللہ تعالی کے دست قدرت کار فرما ہے. اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں, جیسے کسی بھائی کوئی گاڑی بنانے والا ہے, گاڑی ہے ٹویوٹا ہے ہونڈا ہے, اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس گاڑی کی تعریف تو نہیں ہوتی ہے, در حقیقت اس کے پیچھے جو فیکٹری ہے یا بنانے والے ہیں ان کی تعریف کی جاتی ہے. تو دنیا میں جتنے بھی حسین مناظر ہیں, پہاڑ ہیں, آبشار ہیں, آسمان ہیں, زمین ہے اور حسین نظارے ہیں, جتنی بھی انسان کی تعریف کرتا ہے تو در حقیقت اس کے بنانے والے کی وہ تعریف ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے چار قسم کی تعریفیں ہیں, اس کے علاوہ پانچ بھی کوئی نہیں ہے. نمبر ایک, بندہ اللہ کی تعریف کرے, بندہ اللہ کی تعریف کرے. نمبر دو, اللہ بندے کی تعریف کرے. نمبر تین بندہ بندے کی تعریف کرے، اور نمبر چار اللہ خود اپنی تعریف کرے. ان چاروں قسمیں اللہ کے لیے خاص ہیں، کوئی مخلوق اس لائق نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. بھائی اگر کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ بندے میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ کی عطا ہے. اگر کسی بھیک منگے کو بھیک کے پیالے میں کوئی 1 کروڑ کا موتی دے دے تو اس میں بھیک منگے کا کیا کمال ہے؟ یہ تو دینے والے کا کمال ہے. ہمارے پاس جو نعمتیں اور خوبیاں ہیں یہ سب اللہ تعالی کی دی ہوئی بھیک ہے. کبھی مغرور کبھی متکبر دل میں نہیں آنا چاہیے کہ میری ذاتی چیزیں ہیں، یہ گھر مجھے میرا ذاتی ہے، یہ گاڑی میری ذاتی ہے. اس حیثیت سے کہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن کہ میرا ذاتی کسب ہے، میں نے خود اس کو حاصل کیا ہے، یہ اللہ کی بھیک ہے. ہمارے پیاس ہمارے پاس جو ہے وہ پیالے ہیں بھیک مانگنے کے، اللہ نے اس پیالے میں ہمیں گھر دے دیا، اس پیالے میں اللہ نے گاڑی دے دی ہے، اس پیالے میں اللہ نے ہمیں کپڑے دے دیے ہے، اس بھیک کے پیالے میں اللہ تعالی نے ہمیں سونا چاندی زیورات دے دیے ہیں. دینے والی ذات تو وہ ہے، ہمارا ہم تو بھیک مانگنے والے ہیں. ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ، فقیر ہیں سب کے سب. فقیر کو تو بھیک ہی دی جاتی ہے، کیوں بھائی بھیک دی جاتی ہے نا، اس لیے اس کو اپنا ذاتی کمال نہیں چلنا سمجھنا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ ساری تعریفیں صرف اللہ کی ذات کے لیے ہیں، سارے کمالات اللہ کے لائق ہیں. اللہ پاک نے ہمیں انتم الفقراء فرمایا ہے، تو ہم تو بھائی یہ رجسٹر فقیر ہیں. جب ہم فقیر ہیں تو ہمارا ہر چیز بھیک ہے. آنکھ کی بینائی، کان کی روشنی، زبان کی گویائی وغیرہ تمام نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں. کوئی روک سکتا ہے؟ کسی کی بنائی بینائی جو ہے واپس جا رہی ہے، آہستہ آہستہ بینائی ختم ہو رہی ہے، دنیا کے سارے ڈاکٹر مل کے بھی اس کو روک سکے نہیں روک سکتے. اس لیے اللہ نے ساری چیزیں عطا فرمائی ہے. ہم اپنے جسم اور جان کے مالک نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اعضاء کو مرضی الہی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ مجرم ہے اللہ کے ہاں، اور اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے اسلام میں، کیونکہ کوئی شخص اپنے جان کا مالک نہیں ہوتا. لہذا اس کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان میں تصرف کرے. یہ کہنا کہ میرا جسم میری مرضی، سب نالائکیاں ہیں، بیوقوفی ہیں، گدا پن ہیں، یہ سب حماقتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ اگر تمہارا اپنا جسم ہے تو اس کو روکو بڑھاپا ہونے سے، روک لے اس کے اپنی جوانی کو، روک کے دکھائیں. کوئی دنیا میں انسان ہے ایسا جو روک سکے؟ اگر وہ اپنے جسم کا مالک ہے تو اس کو پورا اختیار ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ وہ بے اختیار ہو جاتا ہے. جوانی کو، بچپن کو جوانی میں اور جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل ہونے سے روک کے دکھائے، یہ سب کیا چیز ہے؟ یہ سب فساد ہے پیٹ کا. پیٹ میں جب تک چارہ ہوتا ہے تو اچھلتا رہتا ہے انسان. اگر 4-5 دن تک کھانا نہ ملے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، بھیک مانگنے لگیں گے، اللہ کی خوشامد کرنے لگیں گے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. الحمدللہ تو میرے دوستو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہیں. بندے کا کام ہے اس چیز کا استحضار رکھے کہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. تو ساری کائنات میں حمد کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. تو الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس زمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی ہے. تو قرآن کے اس مختصر سے ابتدائی جملے میں ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا ہے، اس کے ساتھ مخلوقات کی جتنی بھی رنگینیاں ہیں، اس جتنے بھی انسان الجھے ہوئے ہیں، ان کا دماغ پھنسا ہوا ہے، دل پھنسا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ہماری قدرت کار فرما ہے. تمہارا دل جہاں بھی پھنسا ہوا ہے ظالمو، ذرا یہ تو دیکھو کہ اس حسین مناظر کو کس نے پیدا کیا ہے، اور جب قیامت آئے گی یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ان کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. تو جو شخص جس چیز پہ فریختہ ہے، پاگل ہو رہا ہے، دل و جان قربان کر رہا ہے، یہ سوچو کہ اس کے پیچھے کون ذات ہے جس نے اس کو یہ کمالات عطا فرمائے ہیں جس کی وجہ سے آپ فدا ہو رہے ہیں. عقل مند آدمی اس ذات پہ فدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چھا جاتی ہے، اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، تو اس کو ہر طرف صرف اللہ کے جلوے ہی نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. اس لیے بے بزرگ فرماتے ہیں، چھایا ہے جب سے میرے دل پہ تیری یاد کا عالم، ہر ذرہ مجھے مظہر جانا نظر آیا. اللہ کی معرفت حاصل کریں میرے دوستو، اللہ کو پہچانے. اس دنیا میں اگر آپ کو اللہ کو نہیں پہچانا تو آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا دنیا میں آنے کا. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے، تجھی کو جو دنیا میں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا. اے اللہ، اگر آپ کو نہ لیا میں نے، ساری دنیا کے غم لے کے میں بیٹھ گیا ہوں، لیکن اے اللہ اگر آپ کا غم نہ لیا، آپ کو خوش نہ کیا، شریعت کے جو حکم جس وقت نازل ہوئے ہیں اس پہ میں نے عمل نہ کیا اور اللہ سے تعلق نہ بڑھایا، تو میرا دنیا میں آنا نہ آنا بالکل بیکار ہے. مجھے کوئی آنے کا مقصد ہی نہیں ہے میرے دوستوں. جب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دنیا میں بے مقصد کوئی شے پیدا نہیں کی، ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے با مقصد پیدا کیا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیوٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو اشرف المخلوقات انسان کو اللہ کیسے بے مقصد پیدا کر سکتے ہیں؟ ایک انسان کو چیز بناتا ہے، ہونڈا فیکٹری ہے، ٹویوٹا والے ہیں یا اور کوئی فیکٹری والے ہیں، کچھ چیز بناتے ہیں تو بے مقصد نہیں بناتے. اللہ تعالیٰ کے پورا دنیا کا کارخانہ ہے، اس کارخانے کے اندر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کوئی بے مقصد چیز پیدا فرما سکتے ہیں. ہم نے اپنا مقصد بھول گیا ہے، ہم جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا ہم وہ مقصد بھول بیٹھے ہیں اور غیر مقصود کے اندر ہم لگ گئے ہیں. مقصود ہمارا دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ہر وقت انسان کے دھن سوار رہے، کپڑے ایسے ہونے چاہیے، لباس ایسا ہو، اور جناب کاروبار ایسا ہو، گھر کے رہنے کی جگہ ایسی ہونی چاہیے. یہ تو سب چیزیں بے مقصد ہیں. اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انس اور جن کو میں نے نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. مفسرین لکھتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الا لیعبدون کے معنی ہے الا لیعرفون، اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے تھے، جس بندے نے دنیا کے اندھیروں میں اس اللہ کو پہچان لیا، کل قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مزے کرے گا. اللہ کو پہچاننا میرے دوستو، اللہ سے دوستی کرنے، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے. اور اللہ سے محبت کب ہوتی ہے؟ جب انسان شریعت کے احکامات پہ عمل کرتا ہے. اپنی طبیعت سے شریعت پہ مت چلیں. طبیعت چاہتی ہے تو بھائی نماز پڑھ لی، طبیعت چاہتی ہے تو ذکر کر لیا، طبیعت چاہتی ہے تو کچھ کر لیا، لیکن طبیعت کا نام شریعت نہیں ہے. یہ تو آپ کے اپنے جذبات ہیں، خیالات ہیں. آپ طبیعت کی وجہ سے اللہ پہ فدا ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، طبیعت میرے دوستوں کام نہیں آئے گی. شریعت کے حکم کی وجہ سے ہم اللہ پہ فدا ہوں. شریعت نے جو حکم دے دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم فرما دیا ہے، داڑھی رکھو، اوفر اللحا واحفظ الشوارب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ. طبیعت کے اوپر مت چلیں کہ داڑھی اپنی مرضی سے رکھ لی ہے. چاروں آئمہ کا اس میں اجماع ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، چھوڑی کے نیچے سے واجب ہے. ایک چاول کے برابر بھی داڑھی کٹانا حرام ہے، حرام. اپنی مرضی کے مطابق مت چلیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, محبت دکھانا چاہتے ہو, فتبعونی, میرے نبی کی چلن چلو, میرے نبی کی چلن چلو, میرے نبی کی چلن چلو, ان کے قدم پہ چلو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جتنا بڑا کوئی انسان ہوتا ہے اس کے قدم بھی اتنے ہی قیمتی ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑی ہستی نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے قدم بھی سب سے زیادہ قیمتی ہے. ان پہ چلنے والا کتنا معزز اور قیمتی انسان بن جائے گا. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر لگی ہوئی ہے روضہ مبارک میں, وہ مٹی عرش اعظم سے, کرسی سے, لوح سے بھی افضل ہے. سبحان اللہ, یہ مٹی کو یہ فضیلت حاصل ہوگی صرف ٹچ کرنے سے, اتنا اونچا مقام اس کو حاصل ہو گیا ہے. تو جو امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرے گا, اللہ اکبر, ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کا کیا مقام ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تو میرے دوستو, جتنی بھی دنیا میں تعریفیں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں, رب العالمین ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی تربیت کی ہے. رب کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو تدریجن کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچا دے, اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے رب کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تربیت الگ الگ کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ رب الاجسام ہے, اسی طرح رب الارواح بھی ہیں. ہمارے جسم کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ہماری ارواح یعنی ہماری روحوں کی تربیت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں. تو تمام کائنات کی تربیت کرنے والے ہیں. اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ جیسے یہ ایک عالم عالم ہے یہ ہمارا, اس کے علاوہ اور بہت سارے عالم ہیں. اللہ تعالیٰ تمام عالموں کے یعنی رب ہیں. ایک تو ہمارا انسانوں کا ہے, ایک جنات کا ہے, ایک ملائکہ کا ہے, اور پتہ نہیں کتنے ہزاروں عالم ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کتنے ہیں. بہرحال تو رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام نازل فرمائے ہیں, رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رحمان رحیم یہ دونوں صیغے مبالغے کے لیے ہیں, جن میں رحمت خداوندی کی وسعت اور کثرت اور کمال کا بیان ہے. اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات مخلوقات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری جو حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی دباؤ ہے یا بوجھ ہے یا مجبوری ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو تربیت کی ذمہ داری لے رکھی ہے پوری مخلوق کی, اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے. رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سب کام کر رہے ہیں. ورنہ جو انسان کا نافرمان ہوتا ہے اس پہ کیا انعام دینے کا دل چاہتا ہے؟ جو آپ کا نافرمان ہے, سرکشی کرتا ہے, آپ کو مانتا نہیں ہے, بے وفائی کرتا ہے, آپ کے ساتھ غداری کرتا ہے, تو انسان کا کبھی دل نہیں چاہتا کہ اس کا خیال رکھوں گے, اس پہ میں انعامات کی بارش کروں. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں, باغی ہیں, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیسا معاملہ فرماتے ہیں. رزق اللہ ان کو پھر بھی دیتے ہیں, اپنا سورج جو نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مستفید فرماتے ہیں. اس میں کفار بھی ہوتے ہیں, مشرک بھی ہوتے ہیں, ایتھیسٹ بھی ہوتے ہیں, دہریہ بھی ہوتے ہیں, لیکن اللہ اپنے کرم سے کسی کو محروم نہیں فرماتے. یہی تو اللہ تعالیٰ کی اشارہ ہے کہ وہ رحمان بھی ہیں اور رحیم ہیں. مالک یوم الدین, مالک ملک سے مشتق ہے, جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس پر تصرف کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہو. دین کے معنی جزا دینا. مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ ہوا کہ مالک روزے جزا کا, یعنی روزے جزا میں ملکیت رکھنے والا, وہ ملکیت کس چیز کی پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا. تفسیر میں لکھا ہے کہ اس میں شاید اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا قیامت کے دن تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ ہی کی ہوگی. تو اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں. اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے. تو پھر روز جزا کے لیے خاص طور پہ یہ بات کیوں فرمائی گئی ہے. پہلا بات یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے. تو روز جزا سے ایک عظیم و شان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک اور بد اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ انسان کام کرتا ہے لیکن کس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ستم ہو رہا ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایسا کوئی جزا کوئی ایسا کوئی قانون یہاں پہ اگر ہے بھی اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک دار العمل ہے دنیا. انسان یہاں ادا کرتا ہے، فریضے ادا کرتا ہے، یہ اس کی ایک جگہ ہے. ایک انسان فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہاں محنت مشقت کا وہ کرتا ہے، تو یہ سمجھے کہ پوری دنیا جو ہے یہ قسم کا کارخانہ ہے. یہاں پہ ہر انسان اپنی استطاعت کے مطابق محنت و مشقت کر رہا ہے. تنخواہ اور صلہ وصول کرنے کی یہ جگہ دنیا نہیں ہے، یہاں صرف کام ہی کام ہے. اسے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کس کو عیش اور عشرت، دولت اور راحت سے مال و مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہیں، یا کسی کو رنج اور مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی مقبول شخص ہے. جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں انسان دیکھتا ہے کہ وہ محنت سے کام کر رہا ہے، تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زیادہ نہیں کہتا، اور نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو، یعنی اس سے اپنے آپ کو جان چھڑانا چاہتا ہے، بلکہ وہ اس محنت اور مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے. ایک کارخانے کے اندر کتنے ملازم کام کرتے ہیں، ہر انسان محنت اور مشقت بھی اٹھاتا ہے، محنت سے کام کرتا ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ میں اس محنت سے جناب اپنا ہاتھ کھینچ لوں یا چھوڑ دوں. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس محنت اور مشقت کے بعد مجھے جو تنخواہ ملے گی اس تنخواہ کے اوپر اس کی نظر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری مشقتیں اور مصیبتیں برداشت کر لیتا ہے. تو دنیا میرے دوستو یہی چیز ہے، اس دنیا کے کارخانے کے اندر ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق محنت اور مشقت کر رہا ہے. کچھ لوگ ہیں بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی محنت نہیں ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیقات سے نوازا ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ان کی نظریں ہوتی ہیں آخرت کے عام جزا پہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے وہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اپنے متقین بندے کے لیے، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں ساری عطا فرماتے ہیں. تو یہ وجہ کہ دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی حالت پر نہایت مطمئن، بلکہ بعض اوقات اولیاء اللہ تو خوش ہوتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر یہ مشقت میں نہیں ہوتی، ان کی نظر ہوتی ہے روز جزا پر کہ ہمیں اس کا صلہ ملے گا. ایک انسان نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے صرف اگر دنیاوی اغراض کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے تو نماز بہت بھاری معلوم ہوگی. اگر وہ نماز پڑھتا ہے کہ مجھے اس کا صلہ قیامت کے دن ملے گا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گی. ایک انسان نظر کی حفاظت اس لیے کرتا ہے کہ لوگ مجھے متقی سمجھیں گے، بہت بھاری معلوم ہوگا. لیکن اگر اس لیے نظر کی حفاظت کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے اس کا صلہ ملے گا، مجھے سیلری تنخواہ ملے گی، تو اس کے لیے نظر کی حفاظت کرنا آسان نہیں بلکہ لذیذ مزیدار ہو جائے گا. اس لیے پروں نے فرمایا ہے جو نیک کام کرو تو اس کی نیت خالصتاً صرف اللہ کے لیے رکھو کہ اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائیں گے. تو دنیا کی عیش اور عشرت حق اور صداقت کی اور یہ مصیبت بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے میرے دوستو. کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے اور اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض متنبہ کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے. اس کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ اکبر. ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائے. ایک تو میرے دوستو گناہوں کا عذاب آخرت میں تو لازمی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کا عذاب گناہ کا دنیا میں ہی چکھا دیتے ہیں تاکہ میرے بندے باز آ جائیں. دیکھیں مصیبت جب انسان گناہ کرتا ہے نا، گناہ کے ساتھ بے چینی اور اضطرابی کیفیت لازمی ہے، اور گناہ کا جو عذاب ہے وہ بھی لازمی ہے. اس لیے انسان، عقل مند انسان جو ہے وہ گناہ سے بچتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے گناہ سے بچنے کی. اگر انسان ایک طرف کہتا ہے کہ میں سکون کی زندگی گزاروں، میرے ہر معاملات کا حل نکل آئے اور میری ہر پریشانیاں دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے میرے لیے راستے نکالے، مجھے عافیت دے دے. جناب بعض لوگ ہیں وہ ایسے لمبے لمبے دعا کے پیغامات بھیجتے ہیں اور پانچ چھ منٹ کے پیغامات ہوتے ہیں، سوتی بھی ان کے آتے ہیں کہ یہ مصیبت ہو، پریشانی یہ ہو جائے. بھائی ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کریں، پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جان کی بازی لگا کے اللہ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق بنائیں، شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنائیں. میرے دوستو اللہ تعالیٰ جو متقی شخص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں. تو یہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اعمال میں کمی ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہے. اللہ وعدہ پورا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی ہیں کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، دیکھیے ان کے اوپر بھی پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. آپ دونوں آدمیوں کی جو ہے نا سوالیں لکھیں، ایک متقی شخص ہے اور ایک جو گنہگار زندگی گزار رہا ہے، دونوں کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، دونوں کی مصیبتوں کے سوالیں لکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ متقی شخص کے اوپر بھی مصیبتیں آتی ہیں لیکن کم ہوتی ہیں بنسبت اس کے جو گناہ کرتا ہے، نافرمان ہوتا ہے. اور متقی شخص کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بظاہر مصیبت ہوتی ہے لیکن در حقیقت اس میں الم، بے سکونی کی کیفیت نہیں ہوتی. وہ اللہ تعالیٰ متقی شخص پہ جو مصیبت بھیجتے ہیں تو وہ کیا افلاج ہوتی ہے، بظاہر لگتی ہے کہ بہت ہی زیادہ شدت کے ساتھ آئی ہے لیکن اندر ہی اندر راحت اور رحمت بن کے آتی ہے. اور جو شخص معصیت میں اور گناہ میں گرفتار ہوتا ہے اس کے اوپر جو مصیبت آتی ہے تو اس کو کیا لگتا ہے، ہتھوڑے دل میں ہے، مغز دماغ میں کھوٹے، ہتھوڑے دل پہ ہے، مغز دماغ میں کھوٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے. ایسے لگتا ہے کہ کوئی ٹھک ٹھک ہتھوڑے مار رہا ہے ہمارے دل پہ، ہمارے دماغ میں. یہ کیا ہے میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت بدل جاتی ہے جب انسان اپنے اعمال بدل دیتا ہے. اچھے اعمال کے ساتھ پھر تصور کریں اللہ کی رحمت نازل ہوگی. گناہ کے ساتھ ساتھ، نافرمانی کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کے متمنی ہیں کہ ہمیں اس کے طرف سے رحمتوں کا معاملہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا میرے پیارے دوستو. جو ایک شخص جن رات گناہ سے بچنے کا غم اٹھا رہا ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کا دل بھی چاہتا ہے نماز چھوڑ دوں، نماز قضا کر دوں، سوتا رہوں، ارے اس کے اندر بھی ساری یہ پریشانیاں لائق ہیں، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے مشقت اٹھاتا ہے، مصیبت جھیلتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کیسے برابر دونوں برابر ہو سکتے ہیں کہ ایک شخص وہ ہمت نہیں کرتا، لیٹا رہتا ہے اور دعائیں فریاد کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. اے دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ یکساں معاملہ نہیں فرمائیں گے. میرے پیارے دوستوں, ہمت سے کام کریں گے, ہمت سے ہمت اپنی استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر راستے کھولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو متنبی فرماتے ہیں اس کو تاکہ وہ رائے راست پہ آ جائے. تو دنیا کی راحت اور مصیبت بعض اوقات تو امتحان اور آزمائش ہوتی ہے اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے, مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ سب کچھ چند روزہ اور محض عارضی ہے. تو یہ راحت اور کلفت جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے, اس کا نام روز جزا ہے. تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک اور بد عمل کا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا, عدل اور انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک اور بد, اچھا اور برا برابر نہ رہے بلکہ ہر عمل کی جزا یا سزا ملنا چاہیے. اس لیے لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو دہرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں ہے, یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے. دنیا میں ایک انسان بچارہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے, کوئی تو دن ایسا ہونا چاہیے, کوئی ذات ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس کو انصاف دلائے, ایسا کوئی دن مقرر ہونا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یوم جزا کا دن مقرر فرمایا ہے. جتنا تمہیں کرنا ہے دنیا میں کر لو, لیکن آخر تم آؤ گے میرے پاس ہی, وہاں انصاف دلایا جائے گا. مالک یوم الدین, اللہ فرماتے ہیں میں مالک ہوں, میں جج کی حیثیت سے نہیں ہوگا قیامت کے دن, میں مالک ہوں. مالک کا کام, مالک کے پورے اختیارات ہوتے ہیں. مالک جو ہوتا ہے وہ کسی قانون کے تحت کام نہیں کرتا. جج جو ہے وہ تو جو مملکت کے قانون ہوتے ہیں اس کے تحت کام کرتا ہے, قوانین ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے, اس کے تحت کام کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جج کی حیثیت سے قیامت کے دن نہیں ہوں گے, اللہ مالک کی حیثیت سے ہوں گے. کوئی قانون کے پابند اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش اعظم کے نیچے لکھوا رکھا ہے, سبقت رحمتی غضبی, میرے غضب اور میری رحمت میں دوڑ ہوئی. تو میری رحمت سبقت لے گئی. کیوں لکھوایا ہوا ہے یہ؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے لکھوایا ہوا ہے کہ قیامت کے دن جو بندہ قانون کی روح سے نہ بخشا گیا, اس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ جہنم لازمی ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اپنا شاہی رحم اس کے لیے محفوظ فرمائیں گے, اللہ اس کو اپنے شاہی رحم سے بخش دیں گے, معاف فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ یہ فضل فرما دے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم بخشے جائیں, ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم ہمارے اوپر مصیبتوں کے بعد مصیبتوں کے بعد مصیبتیں مصیبتیں بس ہمارے اوپر آتی جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رحم اور اپنے کرم سے جو شاہی رحم اللہ نے قیامت کے لیے رکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے. 99% رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, صرف 1% رحمت دنیا میں بھیجی ہے. تو ذرا اندازہ لگائیں, 1% رحمت جو ہم ہر طرف محبتیں دیکھتے ہیں, جو چھوٹے بڑوں بڑے ماں باپ محبت کرتے ہیں, یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے. 99% رحمت اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہے. کیسے کیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخشیں گے میرے دوستو. کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کی گنہ گاروں کی بخشش ہو, اللہ نے کس کا کیا عمل قبول کر لیا ہو. بہرحال تو مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, یوم جزا کے اللہ تعالی مالک ہیں. ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ یومہم بارزون لا یخفا علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ کے سامنے لوگ قیامت کے دن پیش ہوں گے, کوئی چیز اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہوگی. لا یخفا علی اللہ منہم شیء, کوئی شے, ذرا نظر لگائیں کیا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا. لا يخفى على الله منهم شيء، کوئی شے اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہوگی. آج تو ہم اپنے حالات چھپا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن میں دوستو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی چیز اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہوگی. لمن الملک اليوم، ہے کس کی ملکیت ہوگی، کس کی حکومت ہوگی قیامت کے دن؟ بس اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کی قدرت غالب ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوگی. تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو اس چیز کا استحضار کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں ایک حمد کا پہلو، ثنا کا پہلو، اور دوسرا دعا درخواست کا. نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کا معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم و حبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنے انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا، انتہائی عاجزی کسی کی عظمت تعظیم کی وجہ سے. اور نستعین استعانت سے، یعنی معنی یہ ہے کہ کسی سے مدد مانگنا. تو آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. انسان کے اوپر تین حالات گزرتے ہیں، ماضی، مستقبل اور حال. حال ماضی، حال مستقبل. تو ان تینوں کے جو تینوں حالات ہیں، ان کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کی استعانت کے محتاج ہوتے ہیں. کوئی انسان کوئی کام نہیں کر سکتا بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے. انسان اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. جتنے بھی میرے دوستوں، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ بات قابل غور ہے کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کس کام میں مدد مانگتے ہیں اس کا ذکر نہیں. تو جمہور مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرنے میں عموم کی طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنی عبادت، ہر دینی دنیاوی کام، ہر مقصد میں صرف آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں. پھر عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، یاد رکھیں، صرف نماز روزے کا نام عبادت نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں عبادت کی 10 قسمیں لکھی ہیں. نمبر 1 نماز، 2 زکات، روزہ، حج، تلاوت قرآن، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی عبادت. حلال روزی کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی عبادت. پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی عبادت. لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا، یہ بھی عبادت. اور برے کاموں سے منع کرنا، یہ بھی عبادت. اور آخری 10 نمبر پہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا. اس لیے عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اللہ کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اللہ کے برابر ہو، نہ کسی پر بھروسہ اللہ کے مثل ہو، نہ کسی کی اطاعت و خدمت اور کام کو اتنا ضروری سمجھے جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کو. تو آج عبادت کا مفہوم سمجھ لیں. ہم صرف روزہ، نماز، حج کو عبادت سمجھتے ہیں. دیکھیں، اللہ کا ذکر، ہر حالت میں ذکر کرنا، ذکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا ہر حالت میں، یہ بھی عبادت ہے. غیر موافق حالات آگے ہیں، اس وقت اللہ کو یاد کرنا اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ بھی عبادت ہے. حلال روزی کی کوشش کرنا، پڑوسی ساتھی حقوق کے ادا کرنا، نیک کاموں کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنا، یہ ساری عبادت میں شامل ہے. تو بھائی، جو درجہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہے وہ کسی مخلوق کے ساتھ نہ ہو. ہر عبادت کے اندر، کہ اطاعت میں بھی، خدمت میں بھی، جتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے کسی کی نہ کریں، اطاعت میں بھی اور خدمت میں بھی. اللہ تعالیٰ کی طرح کسی کی، جیسے انسان منت مانگ لیتا ہے، نذرانے دیتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے سامنے اپنی مکمل عاجزی کا اظہار کرنا. جیسے کہ انسان بعض ایسے 2 نمبری پیر ہوتے ہیں، ان کے سامنے رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، تو یہ بالکل شرک ہے میرے دوستو. جتنی تعظیم اللہ کے سامنے کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر، لیکن یہ تو یہ سجدہ کسی مخلوق کے سامنے جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ، اس لیے صرف شوہر کی عظمت بیان کرنا مقصود تھی۔ صحابہ کرام ایک ملک میں گئے، وہاں دیکھا کہ وہ اپنے پیشوا کے سجدہ کر رہے ہیں کچھ لوگ وہاں پہ، ایک صحابی واپس آئے اور آتے ہی نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے، آپ نے سنایا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ وہ لوگ اپنے پیشوا کو سجدہ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ حقدار سجدے کی تو آپ ہیں، آپ نے ہمیں توحید اور اللہ کی محبت سکھائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ہے کہ دیکھیں دعا درخواست کا مضمون اس آیت کے اندر ہے، ایک خاص دعا کی تلقین ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ کہ اللہ تعالی ہمیں راستہ سیدھا دکھائیے، سیدھے راستے کا مطلب کیا ہے؟ ایسا راستہ جس میں ٹیڑھا پن نہ ہو، سادہ سیدھا راستہ اسی کو بولتے ہیں، اور اللہ کا راستہ، اللہ جس راستے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ وہ سادہ، وہ راستہ جس میں ازاغت ٹیڑھا پن نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ فرمائیے بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی ہے۔ تو ایسا راستہ جس میں ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پن نہ ہو، جس میں ذرہ برابر بھی صحیح راستے سے انحراف نہ ہو، اے اللہ ہمیں ایسا راستہ دکھائیے۔ اور یہ راستہ کن لوگوں کا ہے؟ جن کے اوپر آپ نے انعامات کی بارش فرمائی ہے، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، وہ چار کیٹیگوری کے لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، ان کا راستے پہ ہم چل کے ہی اللہ تعالیٰ کے باوفا بندے بن سکتے ہیں۔ مستند رستے وہی مانیں گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے، یہ راستہ مستند ہے، ریلائبل پیتھ ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ ہے، لوٹ ہے جتنے فرزانے گے تابہ منزل صرف دیوانے گے۔ تو میرے دوستو یہ قرآن پاک کی جو سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کی کتنی اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درخواست خود سکھائی ہے کہ میری بارگاہ میں جب تم آتے ہو، میرے سامنے ہم کلام ہوتے ہو، تو ہمارے بتائے ہوئے کلام کے ساتھ ہمارے ساتھ ہم کلام ہو۔ اللہ نے کیسے الفاظ سکھائے ہیں ہمیں، اس لیے اس کا ترجمہ بھی سیکھیں، اس کے معنی بھی سیکھیں، اور جب نماز پڑھیں تو استحضار کے ساتھ نماز پڑھیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں بار 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 جب یہ سوچیں گے، یہ پڑھیں گے، یہ استحضار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ رکھیں گے۔ دن میں آپ پانچ کئی مرتبہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ آپ نے انعامات کی بارش فرمائی ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری بگڑی بنا دے اللہ، ہم سب کے جتنے بھی جائز مقاصد حسنہ ہے اللہ ان کو پورے فرما دے، ہر گناہ سے اللہ ہم کو پاک فرما دے، گناہ سے نفرت دل میں ڈال دے، سچی توبہ کے اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما دے۔ میرے دوستو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، عہد کر لے، پکا ارادہ کریں، میں بھی اور ہم سب ارادہ کریں کہ زندگی بدلنی ہے ہم نے، ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، نبی علیہ السلام کا جو طریقہ بتایا ہوا ہے، اس پہ زندگی گزارنی ہے ہم نے۔ اللہ مجھ کو، ہماری اولاد کو، گھر والوں کو، متعلقین کو، سب کو اللہ یہ نعمت عطا فرما دے، بلا استحقاق کی نعمت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جو ظلم ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کو استقامت عطا فرمائے، اے اللہ خاص سکینہ نازل فرما ان کے قلوب پر، اے اللہ مجاہد دین کی مدد فرما، فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرما، اے اللہ جس طرف وہ نشانہ لگائیں دشمن کی طرف، اے اللہ ان کے نشانے کو درست فرما دیجئے، اے اللہ قلت وسائل کے ساتھ آپ کے راہ میں لڑ رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے نشانوں کو درست فرما دیجئے، ان کو غلبہ عطا فرما دیجئے، فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین۔